اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما للإمام المنتظر والحجة الثاني عشر الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله. صلوات على محمد وآل محمد. أما بعد، برادران عزیز و خواران محترم، ظاہر ہے کہ اب ہم اختتامی مراحل سے قریب ہو رہے ہیں. سورہ روم کی آیت نمبر 31 کہ جس میں پروردگار عالم نے دین کے دین فطرت ہونے کے بعد یہ حکم دیا کہ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی خلقت میں تبدیلی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہا گیا کہ لا تبدلوا دین اللہ، کہ دین خدا جو ہے اس کو تبدیل مت کرو. ظاہر ہے کہ تفصیلی مباحث تو اپنے مقام پر ہیں، مگر یہاں پر اس کا ایک مطلب، چونکہ دین کے حوالے سے اعلان ہوا اور اس کے بعد یہ کہا گیا، تو اس کا مطلب یوں انٹرپریٹ کیا گیا کہ لا تبدلوا دین اللہ، کہ اب اللہ کے دین کو تبدیل مت کرو. جو دین تمہیں دیا جا رہا ہے وہ دین دین فطرت ہے. ذالک الدین القیم، اور یہ ہے سیدھا اور محکم دین. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، میں لوگوں کی اکثریت وہ ہے کہ جو اس بات کو سمجھتی نہیں ہے. یہاں پر 30ویں آیت مکمل ہوئی. پھر سب سیکوینٹ آیت کے اندر اسی کی کنٹینیٹی ہے کہ منیبینا الیہ، کہ یہ جو تمہیں دین کی طرف رجوع کرنے کا، رخ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، لو لگاؤ، خدا کی طرف لو لگاؤ، پروردگار عالم کی طرف لو لگاؤ. یہ جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں، یہ جو سجدے میں ذکر کیا جاتا ہے، یہ جو شب قدر کے اعمال کیے جاتے ہیں، ان میں زبان کے ذریعے سے لو لگانے کی کوشش کی جاتی ہے. اور یہ زبان کے ذریعے سے جو لو لگانے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کا ویٹیج اور بڑھ جاتا ہے کہ جب دل ہم نوائی کے لیے تیار ہو جائے، جب یہ دونوں کے دونوں ایک ویو لینتھ پر ہو جائیں، کہ جس کے لیے ذکر کی بحث میں میں نے کچھ گزارشات کی تھی، اور چہل حدیث سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی اس نصیحت کو آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ اپنے دل کی زبان کو ویسے کھلواؤ کہ جیسے تم خود بچے کی زبان کھلواتے ہو. وہ نہیں بول پاتا مگر تم اس کو بلواتے ہو. اسی طرح سے اگر تمہارا دل گونگا ہے، وہ نہیں جواب دے رہا، تو اس کی زبان کو بھی کھلواؤ. وتقو ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. وعقیم الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرو. یعنی کم سے کم یہ منیمم وہ ریکوائرمنٹ ہے کہ جو تم کو کرنی ہے ہر صورت میں، کہ نماز قائم کرو. تم سمجھو کہ ابھی ہم بہت دور ہیں، دل اس طرح سے ذکر نہیں کر رہا، کر رہا ہے نہیں کر رہا، وہ سب بات کی باتیں ہیں، مگر ایک انوائرمنٹ، ایک ماحول ایسا بناؤ کہ جس کے اندر لگے کہ نماز کو قائم کیا گیا ہے، جس کی اہم ترین صورت نماز جماعت ہے، کہ مسجد ہو، مسجد کے اندر کچھ لوگ جمع ہوں، نماز جماعت قائم کی جائے، ایک امام ہو کہ جس کے پیچھے صفے بنی ہوئی ہیں اور لوگ آ کر نماز پڑھ رہے ہیں. آپ کہیں پر آفس رکھتے ہیں، آفس کے اندر بھی ایک ماحول بنائے گا، بھائی نماز کا وقت ہو گیا، اب سارے چیزیں اس کچھ دیر کے لیے ایک بریک آ جائے گا، ہم کو نماز پڑھنی ہے. یہ وہ انوائرمنٹ ہے، ایک ماحول ہے کہ جس کے لیے سورہ نور قرآن مجید کا 24ویں سورہ ہے، اس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ، کہ یہ وہ مردان خدا ہیں کہ جن کا کاروبار اور جن کی خرید و فروخت انہیں ذکر خدا سے غافل نہیں کرتی، انہیں نماز کے قیام کرنے سے غافل نہیں کرتی. وہ متوجہ ہیں کہ یہ روٹی روزی جو ہم کو مل رہی ہے، دینے والی ذات پروردگار کی ہے، تو اس کے ذکر سے نہ ان کا دل غافل ہوتا ہے، نہ ان کی زبان غافل ہوتی. وہ ماحول کے اندر ایک ایسا ایلیمنٹ ضرور رکھتے ہیں کہ جس سے لگے कि नमाज पढ़ने को फैसिलिटेट किया जा रहा है, नमाज पढ़ने को डिस्करेज नहीं किया जा रहा, डिमोटिवेट नहीं किया जा रहा। कोई वुजू करना चाहता है तो पानी का इंतज़ाम है, अगर वो मुसल्ला बिछाना चाहता है तो उसको डिसग्रेस का सामना नहीं करना पड़े, उसको लगे कि हाँ वाकई वेलकमिंग एक बिहेवियर है एम्प्लॉयर की जानिब से, जो ओनर है उसकी जानिब से, कि वो पसंद करता है कि उसके मानने वाले, उसके काम करने वाले, उसके एम्प्लॉयज नमाज अदा करें। मुनीबीना इलै व तकूहु व अकीमुस्सलात, ये लॉ लगाने वाले खुदा की तरफ अल्लाह का तकवा इख्तियार करो और नमाज कायम करो। वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, और मुशरिकीन में से मत हो जाओ। मिनल लजीना फर्रकू दीनहुम, उन लोगों में से कि जिन्होंने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया। वकानु शिया, और मुख्तलिफ ग्रोहों के अंदर बट गए, किसी ने एक हिस्सा ले लिया, किसी ने दूसरा हिस्सा दे दिया। यानी अगर आप इसको बिल्कुल पीछे से शुरू करें तो कुछ तो वो थे जिन्होंने खुदा का इनकार कर दिया, उन्होंने कहा कि हमको दीन चाहिए ही नहीं। कुछ वो हैं कि जिन्होंने कहा खुदा चाहिए मगर कयामत को नहीं मानते। कुछ वो हैं कि जिन्होंने कहा खुदा भी मानते हैं कयामत भी मानते हैं मगर इस रसूल को नहीं मानते। कुछ ने कहा कि खुदा भी मानते हैं कयामत भी मानते हैं इस रसूल को भी मानते हैं मगर इस रसूल के बाद जिसको ये इमाम बनाएंगे उसको नहीं मानते। कुछ ने कहा कि इस रसूल को भी मानते हैं, रसूल के बाद इमाम को भी मानते हैं मगर बारह को नहीं मानते। कुछ ने कहा कि नहीं बारह को भी मानते हैं मगर इतना मानते हैं कि नारा लगा लेंगे मगर अगर वो ये कहें कि यूं करना है तो कहा कि नहीं। उसके अंदर हम सिलेक्टिव हो जाएंगे, हम चूजी हो जाएंगे। परवरदिगार आलम इन तमाम तर चीज़ों से ऐलान बरात करता है, आओ दीन के अंदर पूरे आ जाओ। हम ये नहीं कह रहे कि जो कमी कर रहे हैं तो जितनी कमी उन्होंने की है तो और कमी करते चले जाए, ना ना ही हम उनको बेदखल करने का कोई हक रखते हैं, ना हमारे पास कोई ये इख्तियार है कि हम किसी को दीन इस्लाम से खारिज कर दें अगर वो बुनियादी पोस्टुलेट्स को एक्सेप्ट कर रहा है, या हम उसको शियत से खारिज कर दें अगर वो शियत के बुनियादी मुसल्लमा अकायद को कबूल कर रहा है। मगर बहरहाल दुख तो होगा, बहरहाल अफसोस तो होगा कि अगर वो पूरी चीज़ को कबूल कर लेता तो कितना अच्छा होता। ये वो चीज़ है कि जिसको यहाँ इस आयत की स्प्रिट में समझने की ज़रूरत है। मिनल लजीना फर्रकू दीनहुम, कि लोगों में वो भी हैं कि जिन्होंने अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर लिया। वकानु शिया, और मुख्तलिफ गिरोहों के अंदर तकसीम हो गए। कुल्लु हिजबिन बेमा लदैहिम फरहून, हर गिरोह जो उसके पास है उसी को लेकर खुश है, वो समझ रहा है कि पूरा दीन उसके पास आ गया जबकि उसने वॉलंटरीली खुद ही दीन के हिस्से बखरे कर दिए, एक पार्ट लिया दूसरा छोड़ दिया, तो फिर उसके बाद पूरा दीन उसके पास कहाँ है। मगर बात वही है कि दिल के खुश रखने को गालिब यह ख्याल अच्छा है, तो फिर इंसान उस पर मुतमईन भी हो जाता है, वो कहता है कि ठीक है बहरहाल जो मेरे पास है उतना ही दीन मेरे लिए बहुत काफ़ी है। आगे परवरदिगार आलम ने जो इंसान की फितरी पुकार है उसको नफसियाती तौर पर इंसान के सामने पेश किया है। वह एज़ा मस्सन नासा जुर्रुन, जब इंसान को कोई मुसीबत छू भी जाती है, यानी कुरान के अल्फाज पर आप गौर करें, एक तो यह है ना कि मुसीबत आती है पूरी ताकत के साथ, यानी मैं ये कहूँ कि छत पूरी की पूरी गिर पड़ी, ना ना छत नहीं गिर पड़ी, एक कंकर आके लगा, मगर एक कंकर भी आकर लगता है तो ओ माई गॉड, ओ मेरे खुदा का खुदा याद आ जाता है। दाउ रब्बहुम, तो वो अपने रब को पुकारते हैं। मुनीबीना इलैह, पूरी तरह से तवज्जो करते हुए, लॉ लगाते हुए। इसका मुशाहिदा वो अफराद के जिन्होंने हवाई जहाज़ का सफ़र किया है और फ्रिक्वेंटली किया है, वो करते रहते हैं कि हवाई जहाज़ में आप बैठें और उसके बाद फिर जब ये फ़्लाइट स्टेबल हो जाती है तो इंसान बड़ा मुतमईन है कि उसके बाद फिर वो जो करना चाहे करे, जो देखना चाहे देखे, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स आ रहे हैं तो वो देख रहे हैं, पता भी नहीं है, खुदा के बारे में कोई तवज्जो भी नहीं। और यहाँ ज़रा सी टर्बुलेंस हुई और ज़रा सा वहाँ पर सीट बेल्ट के साइन को वापस से रोशन कर दिया गया तो फिर उसके बाद आप देखेंगे क्या कैफियत होती है कि ज़रा अगर उसके अंदर लड़खड़ाहट सी है, हवाई जहाज़ पर लर्जा तारी हो गया है, राशे की सी कैफियत है कि कभी दाएँ होता है कभी बाएँ होता है, कभी ऊँचा कभी नीचा, तो फिर आप देखिए कि वो तस्बीह जब ज़बान पर आती है तो कैसे सुबहान अल्लाह के नारे बुलंद होते हैं, कैसे अल्लाह अकबर के नारे बुलंद होते हैं, कैसे अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन। मैं इसको कंडेम नहीं कर रहा, कुरान मजीद भी कंडेम नहीं कर रहा, कुरान कह रहा है कि वो कैफियत जो कुछ देर के लिए होती है उसके अंदर कंसिस्टेंसी क्यों पैदा नहीं करते। अगर कंसिस्टेंसी पैदा नहीं हो पा रही तो कम से कम उसके लिए एफर्ट तो करो, कोशिश तो करो। क्या ज़रूरी है कि हर मर्तबा केन दिखाकर ही तुम्हें सबक याद करवाया जाए? कभी तो दिल आमादा होना चाहिए कि विलिंगली तुम उस सबक को याद कर सको। तो यहाँ जो परवरदिगार का शिकवा है वो यही है कि झटके खाकर, जलजले का एहसास करके तो सबको खुदा याद आता है, لیکن یہ ہے کہ کبھی تو ایسا ہو کہ کنکر نہ لگے اور تمہاری زبان پر اللہ اکبر آ جائے، کبھی تو ایسا ہو کہ کوئی مصیبت نہ ہو اور بغیر کسی مصیبت کے تم پروردگار سے لو لگانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو یہاں پر شکوے کے انداز میں بیان کیا جا رہا ہے۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ، کہ جب انسان کو کوئی مصیبت چھو بھی جاتی ہے، دعو ربہم، تو وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں، وہ پالنے والا یاد آتا ہے کہ مالک تو پالنے والا ہے، منیبینا الیہ، اور وہ لو لگاتے ہیں اس کی جانب۔ ثم اذا اذاقہم منہ رحمتن، اور پھر جب وہ خدا ان کو کچھ رحمت کا ذائقہ چکھا دیتا ہے، بس ایسا لگا کہ جیسے وہ مصیبت دور ہو گئی اور اب ہم لوگ رحمت کے گھیرے میں آ گئے۔ اذا فریق منہم بربہم یشرکون، تو سب نہیں، یعنی یہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں تو حق اور انصاف کہ پروردگار عالم یہ نہیں کہہ رہا کہ جیسے ہی ہم نے ان کو رحمت کا مزہ چکھایا تو سارے کے سارے جو لو لگائے ہوئے تھے وہ سب کے سب خدا کو بھول بیٹھے، نہ، ان میں سے ایک فریق، ان میں سے ایک گروہ، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس وقت بھی خدا کو یاد کرتے ہیں اور بعد میں بھی خدا کو یاد کرتے ہیں، یہ وہ افراد ہیں کہ جو یقیناً قابل تعریف ہیں، قابل ستائش ہیں، ان کو اپریشیٹ کیا جائے گا، ان کو ایڈمائر کیا جائے گا۔ مگر اذا فریق منہم بربہم یشرکون، وہ جو اس وقت لو لگائے ہوئے تھے ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے کہ جو اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے، یعنی کم سے کم شرک عملی، ایک ہوتا ہے شرک جو اعتقاد کے مرحلے پر ہوتا ہے، ایک شرک عملی، کون سا خدا، کیسا خدا، ہاں ٹھیک ہے خدا کو بھی یاد کر لیں گے، مگر یہ ہے کہ عمل ان کا یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اب اس کو مائنس کر دیا گیا۔ لیکفروا بما آتیناہم، تو ٹھیک ہے اگر وہ انکار کرنا چاہتے ہیں تو انکار کرتے رہیں ان چیزوں کا جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے، یہ بیزاری کا اعلان۔ اگر آپ غور کریں کہ یہ وہ انداز ہے کہ چلو ٹھیک ہے، یعنی بہت زیادہ عوامی انداز میں اگر اس کا ترجمہ کیا جائے تو شاید آپ نے سلینگ میں ایک محاورہ سنا ہو، پتہ نہیں مجھے اس انداز سے اس کا ترجمہ کرنا بھی چاہیے یا نہیں، لیکن یہ کہ بہرحال کبھی کبھی آپ سنتے ہیں، خوش رہو اپنے خرچے پر، یہ والا جملہ جو کہا جاتا ہے وہ خوش رہو اپنے خرچے پر، یہ بیزاری کا اعلان ہے۔ لیکفروا بما آتیناہم، تو ٹھیک ہے پھر یہ کرتے رہے انکار۔ یہاں پہ جو لام ہے یہ لام امر بھی ہو سکتا ہے، لام عاقبت بھی ہو سکتا ہے، دونوں اس بات کے امکانات ہیں، مطلب تقریباً ایک ہی ہے کہ کرتے رہو ٹھیک ہے پھر انکار، اگر تم کو لگتا ہے کہ خدا سے ہٹ کر بھی تمہارے لیے کوئی پناہ گاہ ہو سکتی ہے جو تمہیں بچا سکے تو ٹھیک ہے، پھر ٹھیک ہے یہ کرتے رہو۔ لیکفروا بما آتیناہم، کہ یہ انکار کرتے رہیں، کفران، کفران کا مطلب ہوتا ہے انکار جو شکر کے مقابلے پر۔ لیکفروا بما آتیناہم فتمتعوا، یعنی پہلے غائب کے سیگے کے ساتھ، اب تو مخاطب کے سیگے کے ساتھ۔ لیکفروا بما آتیناہم، تو وہ انکار کرتے رہیں اس کا کہ جو ہم نے ان کو دیا ہے۔ فتمتعوا، کرو مزے، یعنی براہ راست خدا نے مخاطب ہو کر کہا، فتمتعوا، کرتے رہو مزے، فسوف تعلمون، ان قریب تم کو پتہ چل جائے گا۔ اگر تم جیتے جاگتے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہو تو میرے دوست کب تک یہ زندگی تمہارا ساتھ دے گی؟ بالآخر لگام تو ہمارے ہاتھ میں ہے، بالآخر یہ سٹرنگز کس کے ہاتھ میں ہیں؟ یہ تو ہم نے جو تمہیں مہلت دینے کا فیصلہ کیا ہے اس کی وجہ سے تمہاری سانس کی ڈور چل رہی ہے، مگر ایک مرتبہ اس کو قطع کریں گے تو اس کے بعد آنا تو تمہیں ہماری بارگاہ میں، خود اپنی مرضی سے نہیں آؤ گے، خوشی خوشی نہیں آؤ گے، تو ترجعون، تمہیں پلٹا دیا جائے گا، تو ظاہر ہے کہ آنا تو تمہیں ہمارے پاس ہے، فسوف تعلمون، تو پھر عنقریب تم کو پتہ چل جائے گا۔ وہ جو آیت ہے سورۃ تکاثر کے اندر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، اور فرمایا آپ نے، میں اس کا ترجمہ بھی نہیں کر رہا اس لیے کہ آپ کے لیے واضح ہے۔ ام انزلنا علیہم سلطانا، کیا ہم نے ان کے لیے کوئی دلیل نازل کی ہے؟ فہوا یتکلم بما کانوا بہ یشرکون، کہ جس دلیل کی بنیاد پر وہ کچھ سن رہے ہیں، ان سے کچھ کلام کیا جا رہا ہے اور وہ کلام ان کے لیے بنیاد فراہم کر گیا ہے خدا کے ساتھ کسی کو شریک قرار دینے کی۔ یہاں پر اگر آپ دیکھیں کتنی فیر بات کی ہے پروردگار، کتنی فیر بات کی ہے کہ کوئی اگر یہ کہے کہ جناب میرے پاس تو دلیل موجود تھی کہ دو خدا، میرے پاس تو دلیل موجود تھی کہ سو خدا، تو کہا پیش کرو، اگر کوئی دلیل واقعا تمہارے پاس موجود ہے تو پیش کرو۔ مجھے علامہ سید علی نقی صاحب اکثر یاد آتے ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ توحید کو سمجھاتے ہوئے یہ جملہ کہا تھا، ان کا جملہ یہ تھا کہ ہم نے خدا کو کوئی گن کے نہیں مانا، یعنی ایسا نہیں تھا کہ مثال کے طور پر آپ کے سامنے بھائی کتنے افراد ہیں تو آپ گن لیجئے. آپ نے کہا نا بھائی یہ اتنے افراد ہیں تو نیاز کتنی چاہیے ہوگی تو گن لیجئے. تو کتنے لوگ ہیں بھائی روز مثال کے طور پہ 200 لوگ آتے ہیں. ہاں تو ٹھیک ہے 225 انتظام کر لو ہو جائے گا پورا. یہ ہوتا ہے نا. تو کیوں آپ نے ایک دن گن لیا, دو دن گن لیا, تین دن گن لیا, اب تجربہ ہے آپ کا. تو آپ کہتے ہیں اتنی نیاز پوری ہو جائے گی ہم نے گن لیا ہے. تو ایک ہوتا ہے مشاہدہ کہ جس کے اندر گنا جاتا ہے, وہ تو غیب الغیوب ہے. ہم نے خدا کو گن کے ایک یا دو نہیں مانا, ہم نے تو عقلی ضرورت کی بنیاد پر اس کو مانا, ہم نے تو فطرت کی پکار پر اس کو ایک مانا. تو جب فطرت کی پکار پر عقلی دلیل کی بنیاد پر اس کو ایک مان لیا تو اب کون سی ضرورت باقی ہے کہ کسی دوسرے کو اس کے ساتھ شریک قرار دیا ہے. ہم یہ کہیں کہ نہیں وہ خدا ایسا ہے کہ بہرحال تھک جاتا ہوگا تو نیند کرے تو دوسرا خدا ہونا چاہیے. تو پھر آپ نے اس ایک کو پہچانا نہیں, آپ اس کے لیے نیند تجویز کر رہے ہیں, آپ اس کے لیے تھکن تجویز کر رہے ہیں, آپ اس کے لیے آرام اور استراحت تجویز کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے خدا کو پہچانا نہیں. یہ خدا کے اوپر ظلم ہے کہ ایک انسان خدا کے لیے نیند تجویز کرے. پر خدا کو بریک تو چاہیے ہوگا, ریسس چاہیے ہوگی, لنچ چاہیے ہوگا. تو پھر آپ نے مخلوقات کے اوپر خدا کو قیاس کیا جو مخلوقات کی طرح سے سونے لگے, جاگنے لگے, کھانے لگے, پینے لگے. جس کو ان تمام تر چیزوں کی ضرورت ہو وہ محتاج ہوتا ہے, جو محتاج ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا. تو یہاں پروردگار فرماتا ہے دلیل کون سی ہے تمہارے پاس. یعنی پہلے پروردگار عالم کا شکوا ان لوگوں سے, اف اللہ شکون, جو کہہ رہے ہیں کہ خدا نہیں ہے. اف اللہ شکون, کہ اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو, فاطر السماوات والارض, جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے. یہ ان سے خطاب ہے. کیف تکفرون باللہ, کیسے تم خدا کا انکار کرتے ہو. کنتم امواتن, تم کچھ نہیں تھے. فاحیاکم, اس نے تم کو زندگی دی. ثم یمیتکم, پھر وہ تمہیں موت دے گا. ثم یحییکم, پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون, پھر اس کی بارگاہ میں تمہیں پلٹایا جائے گا. یہ خطاب کس سے ہے؟ یہ خطاب ان سے ہے جو خدا کے منکر ہے. جب ایک مرتبہ خدا کو مان لیا تو اب پروردگار عالم ان سے خطاب کرتا ہے جو خدا کے ساتھ شریک قرار دیتے ہیں. تمہارے پاس کوئی دلیل موجود ہے کہ تم نے اس ایک کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک قرار دیا؟ آپ نے غور فرمایا, یہ دو الگ الگ ڈائریکشنز کے اندر آرگومنٹ جاتا ہے. ام انزلنا علیہم سلطانا, تو خدا تو ہم ہیں, تو کیا ہم نے تم کو یہ بتایا کہ بھائی ہمارا کوئی شریک بھی ہے؟ جب ہم نے تم کو بتایا نہیں تو تم کو پتا کیسے چلا کہ ہمارا بھی کوئی شریک ہے؟ یعنی تم ہم کو ہمارے بارے میں خبر دے رہے ہو کہ ہمارا بھی کوئی شریک ہے. ام انزلنا علیہم سلطانا, کیا ہم نے ان کے لیے ان کے اوپر کوئی سلطان, سلطان کہتے ہیں مضبوط دلیل کو جس کے اندر سلطہ ہو. فہو یا تکلم, تو وہ ان سے گفتگو کرتی ہے. وہ دلیل بے مکان و بہی یشرکون, کہ یہ جو خدا کے ساتھ شریک قرار دیتے ہیں اس کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل آ گئی ہے. کوئی دلیل ہو اور وہ کہیں کہ ہم تو مجبور ہو گئے, ہمارا کیا قصور تھا, ہمارے پاس دلیل موجود تھی. یعنی پروردگار کا کلیم یہ ہے کہ یو ول ناٹ فائنڈ اے سنگل آرگومنٹ سپورٹنگ پولیتھیزم, شرک کو سپورٹ کرنے والا کوئی ایک بھی برہان تمہیں نہیں مل سکتا, کوئی ایک بھی دلیل تمہیں نہیں مل سکتی. ورنہ تو ایک انسان کے پاس عذر آ جائے گا, خدا کے سامنے وہ ایکسکیوز اپنا پریزنٹ کر سکتا ہے. پروردگار فرماتا ہے امپاسبل. یعنی پھر مجھے جناب علامہ طالب جوہری صاحب یاد آئے, وہ فرماتے تھے کہ ہر ایک کے لیے گنجائش تھوڑی بہت دینے کی کا امکان پایا جاتا ہے, مگر ایک شخص ہے بت پرستی کر رہا ہے, یعنی وہ اپنے ہاتھوں سے بت بناتا ہے اور کہتا ہے اس نے مجھے بنایا. کبھی آپ غور کریں, یعنی وہ اپنے ہاتھوں سے ایک بت بنائے اور پھر اس کے بعد کہے اس نے مجھے بنایا. کہا کہ یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. یعنی یا تو وہ پاگل ہے, مجنون ہے, تو ایک الگ بات, پھر تو ہماری گفتگو سے وہ باہر ہے. لیکن اگر ایک شخص ہے وہ سلیم العقل ہے, صاحب فہم ہے, سمجھدار ہے, تو پھر اس کے بعد یہ کیا معقولیت ہے کہ اپنے ہاتھ سے ایک بت بنا کر کوئی انسان یہ کہے کہ اس نے مجھے بنایا. اسی لیے اگر آپ خود ہندو مائتھولوجی اور اس کے اندر جو فلسفی اس کو بھی اگر آپ دیکھیں تو ان پرنسپل وہ بھی توحید کے قائل. وہ ایسا نہیں ہے کہ بت پرستی, یعنی جو ان کے انٹلیکچوئلس ہیں, میں عوام کی بات نہیں کر رہا لیکن ان کے انٹلیکچوئلس کی اگر آپ بات کریں تو اپنشد کے اندر اور ان کے دوسرے جو ٹریڈیشنل جو ان کی کتابیں ہیں اس کے اندر توحید ہے, توحید کا ذکر ملتا ہے. خود شہید مرتضیٰ مطہری نے ان کی کتاب انسان کامل ہے उसके अंदर उन्होंने उपनिषद का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि अगर आप इंसाफन देखें तो उसके अंदर तौहीद का बड़ा दकीक तसव्वुर मौजूद है। ये अलग बात है कि अमली तौर पर उन्होंने बहुत बड़ा ब्लंडर किया कि जब वो आइडल वर्शिपिंग की तरफ चले गए। दुरूद भेजिएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब उसके बाद एक दूसरा रुख जो इंसान की नफ्सियात का है उसे परवरदिगार आलम ने आयत नंबर 36 के अंदर बयान किया, वَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا, जब हम इंसान को चखाते हैं अपनी रहमत का मजा, चीज़ें क्लिक करने लगती हैं, दुआ कबूल होने लगती है, चीज़ें फेवर में जाने लगती हैं, फ़रेहू बिहा, तो वो खुश हो जाते हैं। ये खुशी भी नेचुरल है, दुआ कबूल हो गई, चीज़ें क्लिक करने लगी तो इंसान खुश नहीं होगा तो क्या होगा, इस पर अफसोस नहीं है, इस पर गिरफ्त नहीं है, फ़रेहू बिहा। मगर अब वह इन तुसिब हम सही अतुन बेमा कदमत आई दी, अगर अपने करतूतों की वजह से कोई परेशानी आ जाए, ऐजा हम यकनतूँ, तो फिर उसके बाद वो बिल्कुल मायूस हो जाते हैं, खुदा ने हमको भुला दिया, खुदा ने हमको फरामोश कर दिया। खुदा ने नहीं भुलाया, खुदा ने फरामोश नहीं किया। ये भी खुदा का लुत्फ है कि कभी परवरदिगार तुम्हारे उस करतूत की वजह से कुछ छोटी जहमत में तुम्हें मुब्तला करके मुतवज्जे करता है कि सुधर जाओ। कभी इम्तिहान प्योर इम्तिहान है, कभी प्योर इम्तिहान नहीं है। इंसान ने कुछ गलत किया है कि उस गलत करने की वजह से परवरदिगार आलम ने उसे किसी डिफ़िकल्टी हार्डशिप मुश्किल के अंदर मुब्तला किया। चाहता परवरदिगार यह है कि एक इंसान उस मुश्किल में आने के बाद मुतवज्जे हो जाए कि आई हैव डन समथिंग रॉन्ग। अब यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग बहस आती है, वो ये, मैं लंबा नहीं करूँगा इसे, लेकिन इंटरेस्टिंग बहस आती है, किसी पर मुश्किल आई, मुसीबत आई, मैं क्या समझूं? किसी पर अगर मुश्किल आई, मुसीबत आई, मैं क्या समझूं? उसका कारोबार तबाह हो गया, मैं क्या समझूं? और वो खुद क्या समझे? अगर किसी के ऊपर मुश्किल आई, कोई मुसीबत आई, कारोबार तबाह हो गया, इंतकाल हो गया, कुछ भी हो गया, मेरी जिम्मेदारी यह है कि मैं उसे इम्तिहान समझूं। मुझे कोई ऐसा हक नहीं है कि मैं सुए जन रखते हुए कहूं कि इसने कुछ ऐसा किया होगा कि जिसकी वजह से खुदा ने उसके ऊपर इस मुश्किल को नाजिल किया। आई हैव नो राइट, मेरे पास कोई ऐसा हक नहीं। कुछ ऐसे अफराद होते हैं कि जिनके जराइम बिल्कुल ओपन होते हैं, क्रिस्टल क्लियर होते हैं, फिरौन, नमरूद, यजीद, उसकी बात नहीं हो रही, बात हो रही आम इंसानों की, आम इंसानों। अगर एक आम इंसान है, उसके ऊपर कोई मुसीबत, कोई परेशानी आती है, तो मेरी जिम्मेदारी यह है कि तवासव बिल हक के व तवासव बिल सब्र, एक दूसरे को हक की वसीयत करो, सब्र की वसीयत करो, अल्लाह पर भरोसा रखो, अल्लाह बेहतर करेगा, सदका दो, अल्लाह बेहतर करेगा, ये सब ठीक है। लेकिन मुझे कोई हक नहीं है कि मैं उसके बारे में कोई नेगेटिव कंक्लूजन ड्रॉ करूं, उसने कुछ ऐसा किया होगा कि जिसकी वजह से खुदा नाराज होकर उसके ऊपर इस मुसीबत को नाजिल कर रहा है। ना, उसकी अपनी क्या जिम्मेदारी है? उसकी अपनी जिम्मेदारी है कि वो रिव्यू करे अपने माजी को, कुछ ऐसा हुआ तो नहीं है कि जिसकी वजह से मेरा खुदा मुझसे नाराज हो गया। उसकी जिम्मेदारी है कि जिसके ऊपर ये मुश्किल, ये मुसीबत आई है, वो रिव्यू करे, कुछ ऐसा मैंने किया तो नहीं, कोई मेरा जुमला किसी को बुरा लग गया, कहीं मैंने एरोगेंस का मुजाहरा कर दिया, कहीं मैंने किसी को लेट डाउन कर दिया, डिग्रेड कर दिया, कोई बड़ा बोल बोल दिया, कुछ तो ऐसा नहीं हुआ। अगर उसको समझ में आ जाए, फौरन तौबा करे, कहा परवरदिगार तेरा एहसान है कि तूने मुझे मुतवज्जे कर दिया, मैं तेरा शुक्रगुजार हूं। और अगर उसे कुछ ऐसा समझ में ना आए तो फिर वो क्या करे? फिर जाए सजदे में और कहे परवरदिगार से कि मालिक, मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने कुछ ऐसा गलत कर दिया हो, लेकिन ऐ परवरदिगार, अगर कुछ ऐसा गलत कर चुका हूं कि जो मुझे याद नहीं है मगर तुझे याद है, तो ऐ परवरदिगार, मैं तुझसे माफी का तलबगार। और अगर ऐ परवरदिगार ये इम्तिहान महज इम्तिहान है, तो ऐ परवरदिगार इस इम्तिहान को मेरे लिए आसान कर दे और इसमें मुझे सुरखुरू और कामयाबो कामरान कर दे। ये है वो एटीट्यूड और बिहेवियर कि जो परवरदिगार एक मोमिन माशरे के अंदर देखना चाहता है। गौर फरमाया आपने, अब वापस आयत को सुनिए, वَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا, जब हम इनको कुछ रहमत का मजा चखाते हैं, खुश हो जाते हैं, وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر ان پر کوئی مصیبت آ جائے، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، آپ تعبیر پر غور کر رہے ہیں، رحمت کا مزہ ہم چکھاتے ہیں، مصیبت آ جاتی ہے، پروردگار کو گوارا نہیں ہے کہ مصیبت کی نسبت اپنی طرف دے، رحمت کی نسبت پروردگار اپنی طرف دے رہا ہے، لیکن یہ کہ یہاں پر بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ان کے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے جو مصیبت ان پر آتی ہے، اِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، تو وہ بہت مایوس ہو جاتے ہیں. اولم یرو، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا، ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ جس کا چاہتا ہے رزق وسیع کر دیتا ہے، تم کو اچھا لگے تو بھی یہ ہے، تم کو برا لگے تو بھی یہ. کہے پروردگار اس نے کون سا کارنامہ کیا تھا کہ اس کے رزق میں اتنی وسعت آ گئی، کہ وہ کارنامہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا. اگر اس کا رزق اس وقت وسیع ہے تو رزق کی وسعت خدا کے راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے، رزق کی کمی خدا کے ناراض ہونے کی دلیل نہیں ہے. ایک ہے رزق کی وسعت، ایک ہے رزق کی کمی. کہ تم نہیں دیکھتے، ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، خدا جس کے لیے چاہتا ہے رزق وسیع کر دیتا ہے، ویقدر، اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کم کر دیتا ہے، تنگ کر دیتا ہے. مگر یہ مت سمجھنا کہ رزق کا وسیع ہونا، رزق کا کم ہونا یہ خدا کے راضی یا ناراض ہونے کی دلیل ہے، نہ قطن ایسا نہیں ہے. یہ پروردگار کے امتحان کے مختلف انداز ہیں، کبھی اس طرح سے امتحان لیا جاتا ہے، کبھی اس طرح سے امتحان لیا جاتا ہے، کبھی رزق کی وسعت کے ساتھ کہ سیٹھ صاحب کا دماغ ساتویں آسمان پر تو نہیں پہنچ جاتا، اور کبھی غریب کی غربت کا امتحان کہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ اپنی خودداری کا جنازہ نکالنے کے لیے تیار ہو جائے، ہر ایک کے سامنے کشکول گدائی لے کر کھڑا ہو جائے کہ خدا تو میری بات نہیں سنتا، سیٹھ صاحب آپ کی بڑی مہربانی ہوگی آپ میری بات سنیے. اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ کسی مناسب موقع پر، کسی مناسب فورم پر اگر کوئی غریب اپنی اپلیکیشن کسی ٹرسٹ کے پاس لے جاتا ہے، اسلام اس کو منع نہیں کرتا. ظاہر ہے کہ ایک نظام تو آپ بنائیں گے کہ جس کے تحت کسی کی مدد کے لیے کوئی سسٹم وضع کیا جائے، ڈپلیکیشن آف ورک نہ ہو، اس کے لیے آپس میں ڈسکشن بھی ہوگا مخیرین کا جو فلنتھروپسٹ ہیں، اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں. میری بات کو غلط مت لیجیے گا، جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ بنیادی ایٹیکیٹس اور بیہیویئر کا ایشو ہے کہ پروردگار عالم نے اگر مال زیادہ دیا ہے، دولت زیادہ دی ہے، امتحان، اگر اس کو مال کم دیا ہے، امتحان، ان کا امتحان یہ ہے کہ وہ اس کی مدد کریں، اس کا امتحان یہ ہے کہ یہ اپنی خودداری، اپنی سیلف اسٹیم، اپنی عزت نفس کا جنازہ نہ نکلنے دیں. اور اگر کسی موقع پر ایسا سنکرونائزیشن ہو سکتا ہے کہ یہ اور وہ مل کر اس مشکل کو حل کر سکیں کہ وہاں سے فنڈز کا فلو ہو اس طرف آئے، اس کے لیے غربت کا امتحان پاس کرنا آسان ہو جائے، اس کے لیے دولت کا امتحان پاس کرنا آسان ہو جائے، تو یہ ون ون سچویشن ہے. ایروگنس کے بغیر، سیلف اسٹیم کو کمپرومائز کیے بغیر، یہ دونوں چیزیں یاد رکھیے گا. برادران عزیز، میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں، مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، نہج البلاغہ میں علی تو پھر علی ہے نا، مولا تو پھر مولا ہے، پر نہج البلاغہ میں ایک عجیب انداز سے، یعنی واقعاً نہج البلاغہ کو آپ پڑھتے جائیے، آپ ایسا لگے گا کہ کسی دوسری وادی کے اندر پہنچ گئے. تو امیر المومنین نے ایک جگہ کہا کہ کتنا اچھا ہے امیر کا خدا کی خاطر غریب سے جھک کر بات کرنا، کتنا اچھا ہے امیر کا خدا کی خاطر غریب سے جھک کر بات کرنا، اس سے زیادہ اچھا ہے غریب کا خدا کی خاطر امیر سے اکڑ کر بات کرنا. بدتمیزی کرنا نہیں، بدتمیزی کرنا نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر کوئی غریب ہے تو اس کو بدتمیزی کا لائسنس مل گیا، نا یہاں پر بدتمیزی نہیں بولا جا رہا، یہاں پر جو بات کہی جا رہی ہے وہ وہی ہے جس کو میں نے پہلے دوسرے لفظ سے آپ کے سامنے پیش کیا تھا، عزت نفس. عزت نفس کا جنازہ نہ نکالے، باقی بالکل ٹھیک ہے، وہ انکوائری کر رہا ہے تو انکوائری کرنے کا اسے حق ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ فنڈز غلط جگہ چلے جائیں، اور ایسا بھی نہ ہو کہ کوئی پروفیشنل بیگر ہو وہ دوسرے جو مستحقین ہیں ان کا حق مار لے، تو اس کو پورا حق ہے کہ وہ انکوائری کرے. انکوائری کے لیے الفاظ کیا استعمال کیے جاتے ہیں یہ بہت میٹر کرتا ہے، اس سے جب گفتگو کی جا رہی ہے تو گفتگو کس طریقے سے کی جا رہی ہے یہ میٹر کرتا ہے، اس کی امپورٹینس ہے. اگر آپ اس کو آفس میں بلا بھی رہے ہیں، بلائیے، آپ کا کوئی زیادہ خرچہ نہیں ہوگا، لیکن پانی اس کو بھی پلا دیجیے، پانی اس کو بھی پلا دیجیے، اس کو بھی پوچھ لیجیے آپ چائے پئیں گے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگے کہ صاحب یہ کیا ہے, کوئی ہم نے ان کو دعوت پر تھوڑی بلایا ہے, ہم نے تو انکوائری کے لیے بلایا تھا, ہم نے تو اس لیے بلایا تھا کہ اگر مستحق ہیں تو ان کی مدد کی جائے. وہ سب آپ کرتے رہیے, مگر جو ان کا ویٹنگ ایریا ہے وہاں پر ایک پنکھا تو لگا دیجیے, کم سے کم یہ احساس تو ہو کہ یہ لوگ بھی انسان ہیں, کوئی جانور نہیں ہے. یہ وہ بنیادی ایٹیکیٹس ہیں, یہ بیہیویئر کے ایشوز ہیں کہ جن کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. میں قطعاً ایسا نہیں کر رہا, ڈونٹ ٹیک می رانگ, کہ مثال کے طور پر اگر کوئی مستحق ہے تو خدا نے اس کو بدتمیزی کا لائسنس دے دیا, ایسا نہیں ہے. من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق, جو مخلوق کا شکر ادا نہیں کر سکتا وہ خالق کا شکریہ کیا خاک ادا کرے گا؟ یہ خود حدیث کے اندر الفاظ آئیں. تو اگر کوئی صاحب ثروت ہے, اس نے اس کے اوپر احسان کیا ہے, تو اس احسان کو ایکنالج کرے, اس احسان کو وہ ایکسیپٹ کرے, اس کا ذکر ذکر خیر سے کرے, اس کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے. دوسروں کے سامنے اس کا ذکر خیر ہونا چاہیے, اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں, مگر بنیادی چیز یہی ہے کہ پیسے کی وجہ سے ادھر ایروگنس نہ آئے اور غربت کی وجہ سے یہاں عزت نفس پامال نہ ہونے پائے. ان دو چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے درمیان درمیان کے گرے ایریا میں آپ جو کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. اولم یرو ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء, کیا تم نے نہیں دیکھا, کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جس کا چاہتا ہے رزق وسیع کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے. انا فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون, اس میں یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. جو ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں. ایک ہے وہ جو نشانیاں دیکھ کر ایمان لاتے ہیں, ایک ہے ایمان لانے کے بعد. اب وہ ان نشانیوں کو دیکھتے ہیں تو ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ رزق صرف محنت سے نہیں آتا, محنت سے آتا ہے, صرف محنت سے نہیں آتا. الرزق و رزقان, نہج البلاغہ, مولا کہہ رہے ہیں رزق دو طرح کا ہوتا ہے, تتلبہ و یتلبہ کا. ایک رزق وہ ہے جس کا تو طلبگار ہے, ایک رزق وہ ہے جو تیرا طلبگار ہے. تو یاد رکھیے گا برادران عزیز, کئی مرتبہ آپ کو یہ ملے گا کہ ایک ایوریج سا انسان ہوگا, کوئی بہت زیادہ آئی کیو بھی نہیں ہے, لیکن رزق ہے اور بڑا وسیع رزق ہے. اور کبھی آپ کو ایسا ملے گا کہ ایک بہت انٹیلیجنٹ انسان ہے مگر اس کے پاس رزق کی تنگی ہے, رزق کی کمی ہے. مرسیڈیز سے اتر رہا ہے مگر بالکل ہی نالائق ہے, پجیرو سے اتر رہا ہے, مگر یہ ہے کہ بہرحال آپ دو مرتبہ باتیں کریں تو آپ کا دل نہیں چاہے گا کہ تیسری مرتبہ کوئی انٹلیکچوئل ڈسکشن اس کے ساتھ کریں. ایسا بھی ہوتا ہے. امیر المومنین ہی کا ایک اور جملہ بھی سنیے, لائن سے یہ تیسرا جملہ مولا کا یاد آیا. مولا فرماتے ہیں رضینا قسمت الجبار فینا, ہم خدا جبار کی اس تقسیم پر راضی ہیں کہ علم ہمارے لیے ہو اور مال ان لوگوں کے لیے ہو. رضینا قسمت الجبار فینا, ہم خدا جبار کی اس تقسیم پر راضی ہیں. لنا علم, ہمارے لیے علم ہو, ہمارے دشمنوں کے لیے مال. اگر یہ تقسیم ہو جائے تو ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں. آپ نے غور کیا, میں نے کئی مرتبہ یہ جملہ کہا, آج پھر دہراتا ہوں کہ خدا مال دینے کے بعد, رزق میں اضافے کے بعد دیکھنا چاہتا ہے کہ کون قارون بن کر ناکام ہو جاتا ہے اور کون ختیجہ بن کر کامیاب ہو جاتا ہے. اب پیغمبر اکرم سے یہ کہا جا رہا ہے فآتِ ذی القربیٰ حقہ, اے حبیب قرابت داروں کو ان کا حق دے دیجئے. اگر مال آ گیا ہے قرابت داروں کو ان کا حق دے دیجیے. اگر آپ کو یاد ہو تو شب دس کی مجلس میں نے گزارش کی تھی کہ اسی سورے کے اندر آگے جا کر وہ آیت آئے گی کہ جس آیت کے بعد پیغمبر اکرم نے جناب سیدہ کو بلا کر فدق ان کے حوالے کیا تھا. کون سا حق؟ جناب خدیجہ کو یاد کرتے ہوئے کہ خدیجہ کا اتنا احسان, رزق میں وسعت, اور خدیجہ نے اپنا سب کچھ میرے نام کر دیا جس سے میں نے مسلمانوں کے ویلفیئر کے لیے اتنے سارے کام انجام دیے. آتے ذل قربہ حق کا ہو, اے حبیب قرابت داروں کو ان کا حق دے دیجئے, حق ان کا ہے. اب یہاں پر ایک بحث آ گئی کہ یہ تو مکی سورہ ہے, اس مکی سورہ کے اندر موجود آیت کا مدینہ کے اندر ہونے والے ایک واقعے اوپر تطبیق کرنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ یہ تو آپ علامہ سیوطی سے پوچھئے کہ انہوں نے یہ کیوں کہا, دیگر علماء سے پوچھئے. لیکن چھوڑیے, اس آیت کو آج اگر آپ پڑھ کر اپنے رشتہ داروں کو کچھ دیتے ہیں تو کیا یہ آیت آپ کو انسپائر کرتی ہے یا نہیں؟ آگے ہاں بالکل کرتی ہے. یعنی آیت یہی کہہ رہی ہے نا, قرابت داروں کا خیال کریں, قرابت داروں کو خرچ کریں. تو آج اگر آپ اس آیت کو پڑھ لیں اور اپنے گھر والوں پر خرچ کریں, اپنی اولاد پر خرچ کریں, بھائی بہنوں پر خرچ کریں, تو آپ کیا کہیں گے کہ میں اس آیت پر عمل کر رہا ہوں؟ تو کمال ہے, کہ 1400 برس کے بعد اگر اس آیت پر آپ عمل کریں تو ٹھیک ہے، اور مکے میں نازل ہونے والی آیت پر مدینے میں مصطفیٰ عمل کرے تو آپ کو اعتراض ہوتا ہے؟ یہ کون سی دلیل اور کون سی منطق ہے؟ قطع نظر اس سے کہ قول یہ کہ یہ مدینے ہی کے اندر یہ آیت نازل ہوئی، لیکن یہ کہ بہرحال مجھے تو اس تکلف کی بھی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، آج تک ہم اس آیت سے انسپائر ہوتے ہیں، اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ یہ تھوڑی ہے کہ آیت جب نازل ہوئی ہے اسی موقع پر اس پر عمل کیا جائے گا، بعد میں کبھی عمل نہیں کیا جائے گا۔ آتے ذل قربہ حق کہو، خرابت داروں کو ان کا حق دے دیجئے، والمسکینہ اور مسکینوں کو ان کا حق دے دیجئے، وابن السبیل اور پردیسی مسافر اس کو بھی اس کا حق دے دیجئے، ان پر بھی خرچ کیجئے۔ اب یہاں پر بھی آپ دیکھیں تو شروع کہاں سے کرنا ہے؟ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، کہ پہلے اپنے گھر والوں سے دیکھیے، آس پاس رشتے دار، دائیں بائیں، چراغ تلے اندھیرا نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ پوری دنیا کے اندر چیریٹی کر رہے ہیں لیکن یہ کہ اپنے ہی گھر میں یا بھائی بہنوں میں یا ادھر ادھر جو قریب کے رشتے دار ہیں، جو بلڈ ریلیٹیوز ہیں، وہ محروم رہ جائے۔ یہ آیت بھی ان آیتوں میں سے ہے کہ جن کے ذریعے سے آپ کمیونٹی ورک کی ترجیح کو انٹرپریٹ کر سکتے ہیں۔ بالکل اس میں شریعت کو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر سے شروع کریں، اپنی فیملی سے شروع کریں، اپنی کمیونٹی سے شروع کریں اور پھیلاتے چلے جائیں جتنی آپ کے پاس طاقت اور جتنی آپ کے پاس وسعت، اسلام کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں۔ آتے ذل قربا حق کا ہو، رشتے دار، مسکین، مسکین کہتے ہیں اسوأ حالاً، جو فقیر سے بھی بری حالت میں ہو، فقیر جس کے پاس اپنا خرچہ پورا کرنے کے لیے جائز آمدنی نہیں ہے یا جائز ریزرو نہیں ہے، یا تو انکم جنریٹ ہوتی ہے یا اتنا فنڈ اس کے پاس موجود ہو، جس کے پاس اتنا نہیں ہے اس کو ہم کہتے ہیں فقیر، اس کے مقابلے میں آتا ہے غنی۔ جو فقیر سے بھی زیادہ بری حالت میں ہو اس کو کہ اسوأ حالاً، اس کی حالت فقیر سے بھی بری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ مثال کے طور پر 50,000 کا اس کا مہینے کا خرچہ ہے مگر 45,000 تو کما لیتا ہے، فقیر تو وہ بھی ہے، مگر ایک بیچارہ 50,000 ہے، 5,000 کماتا ہے، تو اس کے لیے تو فاقوں کی نوبت آ گئے۔ اس کو کہیں گے کہ جو فقیر میں بھی لوویسٹ کیٹیگری کے اندر چلا جاتا ہے۔ والمسکینہ وابن السبیل، اور پردیسی مسافر، ہر زمانے میں ڈیبٹ کارڈ یا کریڈٹ کارڈ تو نہیں ہوتا، اور ہوتا بھی ہے تو سب کے پاس نہیں ہوتا، تو اگر ایک انسان ہے، مسافر ہے، ممکن ہے کہ اپنے گھر میں کھاتا پیتا ہو لیکن یہ کہ وہاں پر وہ محتاج ہو گیا تو اس کو ترجیح دی جائے گی، اس لیے کہ اس کے پاس پھر کوئی ریزورٹ نہیں ہے۔ ذالک خیر، یہ ہے خیر، یہ ہے بہتر، کن لوگوں کے لیے؟ للذین یریدون وجہ اللہ، جو اللہ کی رضا کے طلبگار ہیں۔ یہ ہے خلوص، کہ یہ سب کام کیوں ہونا چاہیے؟ قربتاً الی اللہ، وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، چہرے سے یہاں پر مراد ہے اللہ کی ذات۔ یریدون وجہ اللہ، جو اللہ کی رضا کے، قربت کے طلبگار ہیں۔ اسی لیے جتنی عبادتیں اس میں نیت میں یہ لازم ہے کہ انسان یہ ارادہ رکھتا ہو قربتاً الی اللہ۔ نماز کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر قربتاً الی اللہ نہیں ہے، وہ ٹھک بیٹھک ہے۔ روزے کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر وہ قربتاً الی اللہ نہیں ہے، وہ فاقہ ہے۔ حج کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر وہ قربتاً الی اللہ نہیں ہے۔ زیارت کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر وہ قربتاً الی اللہ نہیں ہے، وہ پھر آپ کی ایک ٹریولنگ ہے، آپ کی ایک جرنی ہے، آپ کا ایک سفر ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر قربتاً الی اللہ ہے تو پھر اس کی اہمیت ہے۔ یریدون وجہ اللہ واولئک هم المفلحون، اور یہ ہیں وہ لوگ جو کامیاب اور کامران ہیں۔ وما آتیتم من ربا، اور جو تم ربا دیتے ہو، لیربوا فی اموال الناس، تاکہ اس کے اوپر تمہیں اضافی چیز ملے، فلا یربو عند اللہ، تو یہ اللہ کے نزدیک کبھی بھی بڑھتا نہیں ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ بڑھ رہا ہے مگر یہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا۔ وما آتیتم من زکات، اور جو تم زکات دیتے ہو، تریدون وجہ اللہ، اگین اگر اس لیے دیتے ہو کہ خدا راضی ہو جائے، فاولئک هم المضعفون، یہ وہ افراد ہیں کہ جن کو اور بھی بڑھ چڑھ کر پروردگار کی طرف سے عطا کیا جائے گا۔ اب یہاں پر اس آیت کے اندر، آیت نمبر 39، اس پر ذرا سا غور کیجئے گا۔ شراب کی حرمت ایک ساتھ نازل نہیں ہوئی، آہستہ آہستہ، گریجولی، بٹ بائی بٹ اس کو ان لافل ڈکلیئر کیا گیا، اس کی مذمت آ گئی، اس کا برا ہونا سمجھا دیا گیا۔ آفٹر اے پروسیس وہ چیزیں ایوالو ہوئیں اور الٹیمیٹلی اس کی حرمت اور اس کے ان لافل ہونے کا اعلان کر دیا گیا۔ یہی معاملہ سود کا بھی تھا، اگر آپ یوزری کہیں، انٹرسٹ کہیں، سود کہیں، جو بھی آپ کہیں، مگر اس کے لیے بھی یہی معاملہ تھا کہ آہستہ آہستہ اس کو حرام قرار دیا گیا۔ اس کے لیے جو قرآن مجید نے لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے ربا. ربا کا مطلب ہے اضافہ. ان پرنسپل یہ لفظ برا نہیں ہے, اضافہ ہونا یہ تو اچھا لفظ ہے. یعنی خود پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر یہ لفظ استعمال کیا کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, کہ اللہ وہ ہے جو ربا کو برباد کرتا ہے, ویربی اور صدقات کو بڑھاتا ہے. تو بڑھانے کے لیے اسی لفظ کا جو فعل ہے اس کو استعمال کیا ہے, یوربی, یہ اسی سے نکلا ہے. یعنی ایک پروردگار عالم کی طرف سے بڑھوتری ہے, پروردگار عالم کی طرف سے اضافہ ہے. ایک ہے جو انسان آبزرو کر رہا ہے, ایک مرتبہ پھر وہی والی بات آ گئی, ایک مشاہدہ ہے ایک غیب ہے. اگر آپ انصاف کی بات دیکھیں تو اگر کسی نے کسی رقم کو سود پر دیا ہے تو اضافہ جو ہے وہ تو مشاہدے میں آ رہا ہے. تو پروردگار کہتا ہے کہ نہیں یہ نہیں بڑھتا, کہ بڑھتا ہے ہم کو دکھ رہا ہے بینک کے اندر بیلنس کے اندر ریفلیکٹ ہو رہا ہے, کہ وہ تم کو لگتا ہے, ہم تم کو بتا رہے ہیں کہ وہ نہیں بڑھتا, وہ نہیں بڑھتا. اور خدا جس چیز کو کہتا ہے کہ وہ بڑھتا ہے پریکٹیکلی وہ کم ہوتا ہے. اگر آپ دیکھیں انصاف کی بات یہ ہے کہ آپ نے خمس نکال دیا, زکات نکال دی تو کم ہو گیا, چیک دے دیا تو 2 لاکھ تو چلے گئے, 20 لاکھ تو چلے گئے, 2 کروڑ تو چلے گئے, تو چلے گئے, بیلنس بتا رہا ہے کہ کم ہو گیا. پروردگار کہتا ہے کہ تم کو لگتا ہے کہ کم ہو گیا, ہم گارنٹی دیتے ہیں کہ بڑھ گیا. اس کو تم یوں سمجھو کہ انویسٹ کرتے ہو تب بھی تو بینک سے نکلتا ہے نا, جب انویسٹ کرتے ہو تب بھی تو بینک سے نکلتا ہے, اس وقت بھی تو تم یہی کہتے ہو چیک تو میں نے دے دیا تو بڑھا کہاں, وہ تو چلا گیا. تم کہتے ہو کہ نہیں, جہاں میں نے انویسٹ کیا ہے مجھے اطمینان ہے, وہ اتنا ماہر کاروباری ہے کہ میرے پیسے کو ڈوبنے نہیں دے گا. تو پروردگار سمجھانا چاہتا ہے کہ اس ماہر کاروباری کی مہارت پر تمہیں اعتماد ہے, خالق کے کاروبار پر تمہیں اعتماد نہیں ہے, اس پر تمہیں یقین نہیں, اس پر تمہیں بھروسہ نہیں. یہ ہو گئی ایک بات جو اصولی ہے. اب اس کے بعد سیدھی سی بات ہے کہ ایک ہے خالصتاً جس کو سود کہا جائے, ایک ہے فقہ گنجائش مجھول المالک ہونے کی بنیاد پر, چاہے دوسرے عنوانات سے وہ اپنی جگہ پر ہے, وہ آپ فقہی اعتبار سے دیکھ لیجیے. جہاں گنجائش ہے وہاں پر خامہ خواہ میں نے کوئی قسم نہیں کھائی ہے کہ ہر طرح کے اضافے کو سود ڈکلیئر کر کے آپ کو کہوں کہ اس کو بھی سود سمجھے, اس کو بھی سود سمجھے, نہ. یہ فقہی بحث ہے. فقہی بحث کے حوالے سے جو مہاراج کا اجتہاد ہے وہ آپ کے سامنے ہے, وہ آپ کے لیے حجت ہے کہ گورنمنٹ بینک کا یہ مسئلہ ہے, پرائیویٹ بینک کا یہ مسئلہ ہے, اگر نان مسلم بینک ہے تو اس کا یہ مسئلہ ہے, وہ سب آپ دیکھیں, وہ آپ اپنے حساب سے اس کے اوپر عمل کریں. لیکن یہ ہے کہ بہرحال اگر اس کو خالصتاً سود کے عنوان سے لیا جائے تو ظاہر ہے کہ اس کی گنجائش نہیں ہے. اب اس کے بعد آتی ہے اگلی بحث کہ یہ ہم جانتے ہیں کہ سود کو تو قرآن ایکسیپٹ کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر اس آیت کے اندر جو کہا گیا اس سے واقعاً وہی سود مراد ہے یا کچھ اور مراد ہے؟ اس لیے کہ اس میں عذاب کی بات نہیں کی گئی, اس کے اندر صرف اتنا کہا ہے کہ وہ خدا کے نزدیک بڑھتا نہیں. یعنی ان پرنسپل ہم کو معلوم ہے کہ وہ جو انٹرسٹ ہے وہ یقیناً حرام, یعنی ایز آف ٹوڈے پیغمبر اکرم کی شریعت میں یقیناً وہ حرام ہے, یقیناً اس کے اوپر وعید ہے, یقیناً اسے خدا سے جنگ کرنا بتلایا گیا. بحث اس پر نہیں ہو رہی ہے, بحث اس بارے میں ہو رہی ہے کہ یہ جو قرآن مجید کے اندر اس آیت کے اندر پروردگار عالم نے بیان کیا ہے کیا اس سے مراد وہی سود ہے یا کچھ اور ہے؟ تو اب ذرا سا اس کے اوپر غور کیجیے گا. یہ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام, میں اس ڈیٹیل میں بھی نہ جاتا, یعنی اسی طریقے سے گفتگو کر کے ہم آگے بڑھ سکتے تھے, لیکن نہیں, جو میسج اس کے اندر ہے وہ ہے بہت امپورٹنٹ اور ایک معاشرتی مسئلہ ہے کہ جس کی وجہ سے میں اس کو ہائی لائٹ کرنا ضروری سمجھتا ہوں. چھٹے امام فرماتے ہیں الربا ربعان, ربا دو طرح کے ہوتے ہیں, احدہما حلال والآخر حرام, ایک ربا حلال ہے دوسرا ربا حرام ہے. فاما الحلال, وہ جو حلال ہے فہو ان یقرض الرجل, وہ یہ ہے کہ ایک شخص اپنے بھائی کو قرضہ دے, ان یقرض الرجل اخاہ, کہ ایک شخص اپنے بھائی کو کوئی قرضہ دے, قرضن ایک ایسا قرضہ دے, یرید ان یزیدہ ویعوضہ باکثر مما یاخذہ بلا شرط بینہما, وہ اس طرح سے دے کہ اس نے کوئی شرط عائد نہیں کی ہے, کوئی کنڈیشن نہیں لگائی ہے, اسے قرض دے دیا اور کہا کہ یہ میری طرف سے تمہارے لیے ہے, یعنی تم استعمال کرو, جب آ جائے تو مجھے دے دینا, یا 4 مہینے بعد دے دینا, یا 4 سال کے بعد دے دینا, ٹرمز اینڈ کنڈیشنز یہ تو ہیں کہ کب واپس کیا جائے گا, مگر اس میں اضافے کی کوئی کنڈیشن نہیں ہے. فَإِنْ آتَاهُ أَكْثَرَ مِمَّا أَخَذَهُ عَلَى غَيْرِ شَرْطٍ بَيْنَهُمَا فَهُوَ مُبَاحٌ لَهُ, تو اگر وہ اسے بغیر کسی کنڈیشن کے بڑھا کر دے دے تو وہ اس کے لیے مباح ہے, وہ اس کے لیے بالکل جائز ہے. یعنی یہ اضافہ کہ جس کے لیے کوئی کنڈیشن نہیں تھی, کوئی ٹرم نہیں تھی, اور وہ اس نے بڑھا کر دے دیا, مثلا 400,000 روپے اس نے قرضہ دیا تھا, اس نے کوئی شرط نہیں لگائی تھی, لیکن سامنے والے نے 400,000 کے اوپر 450,000 475,000 دے دیا اس کو, تو یہ جو 50-75,000 اس کو زیادہ دیا ہے, چونکہ شرط اس کی طرف سے نہیں تھی, لہٰذا یہ اس کے لیے حلال ہے. وَلَيْسَ لَهُ عِنْدَهُ ثَوَابٌ فِيمَا أَقْرَضَهُ, لیکن اس قرض کے دینے پر اس کو ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا کا ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کی نیت کیا تھی. اگر اس نے اس نیت سے دیا تھا کہ ابھی دیتا ہوں یہ واپس دے گا تو کچھ بڑھا کر ہی دے گا, کا شرط کا توبہ توبہ, شرط میری طرف سے کوئی نہیں ہے, حرام تھوڑی کھانا ہے مجھے, لیکن نہیں, مجھے امید ہے کہ یہ بڑھا کر دے گا, اور واقعی اس نے بڑھا کر دے دیا. جب اس نے بڑھا کر دے دیا تو اس نے لے لیا, یہ اس کے لیے مباح ہے, مگر مباح ہے, حلال ہے. اب خدا کے پاس اس کے لیے کوئی ثواب نہیں ہے, اس لیے کہ جس مقصد کے لیے اس نے اس کو دیا تھا وہ مقصد تو اس کا حاصل ہو چکا. وَهُوَ قَوْلُهُ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ, امام فرماتے ہیں کہ اس آیت میں جو پروردگار نے کہا وہ اللہ کے پاس نہیں بڑھتا, اس سے یہ مراد ہے, اس سے یہ مراد ہے. وَأَمَّا الْحَرَامُ, اور جہاں تک حرام کا تعلق ہے, فَالرَّجُلُ يُقْرِضُ قَرْضًا, کہ ایک شخص ہے کہ جو قرض دیتا ہے, ویشترط, اور وہ شرط لگاتا ہے, بیاج, سود چاہیے مجھے, اَن يَرُدَّ أَكْثَرَ مِمَّا أَخَذَهُ, کہ مجھے اس سے اتنا زیادہ بڑھا کر تم دو گے, فَهَذَا هُوَ الْحَرَامُ, تو یہ وہ چیز ہے کہ جو حرام. اب اس کے اندر جو علماء کرام نے کہا, جو معاشرتی جو مسئلہ جس کی طرف میں کہہ رہا تھا وہ کیا ہے, کوئی صاحب جا رہے ہیں وہ حج پر جا رہے ہیں, زیارت پہ جا رہے ہیں, ویسے ہی سفر کر رہے ہیں, بھاتا دے دو, آپ کا بھاتا سر آنکھوں پر کوئی مسئلہ نہیں, آپ کا تحفہ سر آنکھوں پر کوئی مسئلہ نہیں, کیوں دے رہے ہیں, کیوں دے رہے ہیں؟ اگر تو اس لیے دے رہے ہیں کہ جا رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو وہاں پر کمک ہو جائے گی, بھائی ایک مومن بھائی ہے, راستے کے لیے کچھ لے لے گا, وہاں پر اس کے لیے کچھ آسانی ہو جائے گی, پیسے جوڑ جوڑ کر تو وہ زیارت پر جا رہا تھا, تو تھوڑی ہماری طرف سے کمک, بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے, ثواب خدا کے پاس محفوظ ہے. لیکن اگر مقصد یہ ہے کہ 500 روپے دے رہا ہوں 700 روپے کا سامان آئے گا, شرط نہیں ہے, شرط کوئی نہیں ہے, لیکن یہ کہ 500 دیا ہے تو توقع یہ ہے کہ 700 کا واپس آئے گا, تو اگر آ جاتا ہے تو 200 روپے آپ کو مبارک, لا یربو عند اللہ, وہ اللہ کے پاس کچھ نہیں بڑھتا, ثواب واب بھول جائیے اس کے لیے. شادی کے موقع پر جو تحفے دیے جاتے ہیں بہت اچھی بات ہے, سراخوں پر بہت اچھی بات, بھائی تحفہ دینا خود مولا کائنات کے وصیت نامے کے اندر موجود ہیں, علیکم بالتواصل والتبازل, آپس میں رابطہ رکھو, آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ تحفہ دیا کرو, اچھی بات ہے, اس سے دل قریب آتے ہیں, مگر نیت کیا ہے؟ اگر یہ ہے کہ میں اس کے بیٹے پر تو شادی پر 5,000 روپے دے رہا ہوں, جب میرے بیٹے کی شادی ہوگی تو 8,000-10,000 کا لفافہ آنا چاہیے, تو برادران عزیز اگر آ جائے تو آپ کو مبارک, یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ حرام, آ جائے تو آپ کو مبارک, لیکن یہ ہے کہ یہ 3,000 جو بڑھ گیا نا, بس اسی پر خوش رہیے, لا یربو عند اللہ, اللہ کے پاس کچھ نہیں بڑھتا, دیں اور دینے کے بعد بھول جائیں, یہ کیا رسم ہے, یعنی عرض معذرت ہے, میری بات کو کوئی اوفینڈڈ فیل نہ کرے, مگر جو بعض جگہوں پر کبھی کبھی یہ عجیب مسئلہ بنا ہوا ہے کہ شادی کی پہلی رات دلہا اور دلہن کیا کام کر رہے ہیں, لفافے کھول کر یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس نے کتنا دیا, انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ پہلی رات اس کام کے لیے تھی, بعرض معذرت جب پہلی رات ہی اتنی خود غرضی کے ساتھ شروع ہے, کس نے کتنا دیا, ارے چھوڑیے صاحب, جس نے دیا ہے وہ دے کر بھول جائیے, آپ لے کر بھول جائیے, خوش رہیے, وہ آپ کی خوشی میں شریک ہونے کے لیے آئے تھے, وہاں کہ نہیں ہم حساب نہیں کریں گے تو اگلی دفعہ جب ان کو دینا ہے ہمیں کیسے پتا چلے گا, اب یہاں پر الٹا سلسلہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اس نے کم دیا ہو ہم زیادہ دے دیں, تو یہ نہ ہو, یہ ساری چیزوں سے معافی چاہتا ہوں, لیکن بہرحال اب اتنی پختگی اور اتنی میچیورٹی آ جانی چاہیے کہ ان جھگڑوں سے کم ہم اپنے آپ کو باہر نکالیں. آپ دینا چاہتے ہیں دیجئے, میں قطعاً منع نہیں کر رہا ہوں, مگر نیت کے اندر کم سے کم اتنی پیوریفیکیشن تو ہو کہ انسان دے کر بھول جائے, وہ کہے ٹھیک ہے یار میری طرف سے آپ کی خوشی میں شرکت کا ایک ٹوکن یہ ہے کہ میں یہ لفافہ آپ کو دینا چاہتا ہوں. بھول جائے وہ کتنا دے گا, ہم نے تو اتنا دیا تھا, اس نے اتنا دیا, چھوڑیں یہی ڈسکشن رہ گیا ہے ہمارے گفتگو کا, اس کو چھوڑیے. اس طرح سے ہدیہ کریں جس طرح سے حسین نے ہدیہ کیا. میں معذرت چاہتا ہوں کچھ پانچ منٹ میں نے آپ کے زیادہ لے لی. اس طرح سے دیجئے جس طرح سے حسین نے دیا تھا. زمین خریدی بنی اسد والوں سے اور اس کے بعد کیا, بنی اسد والوں خریدنے کے بعد تم ہی کو ہبا کرتا ہوں شرط کے ساتھ, مگر شرط بھی اپنے لیے نہیں ہے. شرط تو میری یہ ہے کہ اگر کوئی میرا زائر کبھی میرا پتہ پوچھتے ہوئے آ جائے تو اسے بتا دینا کہ یہ حسین غریب کی قبر ہے, ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا, ایسا نہ ہو کہ ہمارے لاشیں کربلا کے ریگزار پر پڑے رہ جائیں. جو ہمارا زائر آئے اسے تین دن مہمان بنانا اور اسے بتانا کہ یہ حسین کی خبر ہے. بس برادران عزیز میں آپ کو زحمت نہیں دوں گا, مگر بنی اسد والے بھی جب آئے ہیں تو پہچان نہیں پائے کہ آقا کا لاشا کون سا ہے, غلام کا لاشا کون سا ہے. وہ سید سجاد ہیں جو اعجاز امامت سے برآمد ہوتے ہیں اور بتاتے ہیں یہ اکبر کا لاشا, یہ قاسم کا لاشا, یہ عباس کا, یہ حسین کا. اللہ لعنت اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون. بار الہ اس قلیل توسل کو قبول فرما. مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, بیماروں کو خاص طور پر کوثر عباس بھیانی کو شفا کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما, بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما, جو بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما, پاکستان کو استحکام عطا فرما, زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائك, علیکم منی سلام اللہ ابدا ما بکیت بکی اللیل والنہار, ولا جعل اللہ آخر لحظ منی لزیارتکم. السلام علی الحسین وعلى آلي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا أبو الفضل العباس وعلى أختك زينب. السلام عليك يا شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي ابن مولاي يا غريب الغربة. السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء. السلطان یا ابا الحسن علی ابن موسی رضا وعلى اختك فاطمه معصومه جميعا ورحمه الله وبركاته. السلام علیک یا مولا یا صاحب الاسر والزمان الامان الامان الامان. السلام علیک یا خلیفه الرحمن. السلام علیک یا شریک القران. السلام علیک یا مظہر الایمان یا امام الانس والجان. اجل اللہ تعالی فرجک وسہر اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجلنا من موالک وانصارک. السلام علیکم یا اہل البیت نبوت جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلوات اللہ.